مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
کہ سورۃ الانفال کے نزول کا جو زمانہ ہے یہ وہ زمانہ ہے جس میں غزوہ
بدر اسلام اور کفر و شرک کے درمیان پہلا معرکہ جو پیش آیا تھا، اس کے بعد کا زمانہ ہے اس سورہ مبارکہ کے نزول کا۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جہاد کے بارے میں ہدایات دی ہیں، کوشش کرنے کے بارے میں ہدایات دی ہیں، اور یہ کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول پکارے تو مسلمانوں کو تیار اور آمادہ ہونا چاہیے۔ آج جو آیات آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تلاوت کی جائیں گی وہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 20 اور اس کے بعد کی چند آیات ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے پر۔ ان آیات کے شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ آیات قرآن اس زمانے کے لیے مخصوص نہیں ہوتی جس زمانے میں نازل ہوئی، اور اس سبب کے ساتھ بھی مخصوص نہیں ہوتی جس سبب کی وجہ سے آیات قرآن نازل ہوئی، بلکہ قرآن کی آیات قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کی رہنمائی کرتی، اللہ کے رسول کی تحریک کو، نہضت کو مختلف قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بالکل ابتدائی دور ہے جب مسلمان بالکل کمزور تھے، اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے اور تصدیق کرنے والے لوگ بہت کم تھے، اور ان کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل تھی کہ جو مکہ کے معاشرے کے کمزور لوگ تھے، غلام طبقہ، غریب طبقہ، ضعیف طبقہ۔ اور اس تحریک کے مخالفین میں مکہ کا امیر طبقہ، سرداران مکہ، یہ مخالف تھے۔ اس کے بعد 13 سال ان مشکلات اور مصائب میں گزارنے کے بعد پھر اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، اس اعتبار سے کہ مدینہ کے لوگوں نے اسلام کو ویلکم کیا تھا، اور اللہ کے نبی کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ایک بڑی تعداد اسلام قبول کر چکی تھی۔ لیکن ان میں سے ایک تعداد ایسی بھی تھی کہ یہ مدینہ کے عمراء پر مشتمل تھی۔ مدینہ کے ایک مکہ کے سردار اور عمراء ہیں، اور ایک مدینہ کے مالدار اور عمراء ہیں، سب نہیں، لیکن کچھ ایسے تھے کہ جن کے لیے مجبوری بن گیا تھا اسلام قبول کرنا، اور انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا لیکن دل سے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو قرآن منافقین کہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مدینہ کے اندر اسلامی نظام اور اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اب جو مکہ میں چیلنجز تھے اور مکہ میں مشکلات تھی وہ تو نہیں تھی مدینہ میں، چونکہ مدینہ کی اکثریت اسلام قبول کر چکی تھی اور کر رہے تھے، لیکن مدینہ کے اندر نئے چیلنجز اور نئی مشکلات تھیں۔ مکہ کے دور میں چونکہ مسلمان تھوڑے تھے، جہاد کا حکم نہیں تھا، لیکن مدینہ میں جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور کفار مکہ بھی اپنی خیانتوں سے اور خرابیوں سے باز نہیں آئے تو پھر جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس کی پہلی جنگ جنگ بدر ہے۔ تو مدینہ کے اندر جو آیات نازل ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر وہ آیات ہیں کہ جو جہاد کے بارے میں ہیں، جو اجتماعی معاملات کے بارے میں، عقائد کے بارے میں بھی ہیں، لیکن عقائد والی توحید کی آیات، قیامت کے بارے میں آیات، نبوت کے بارے میں آیات، یہ زیادہ تر مکہ میں ہیں۔ کیونکہ کسی بھی تحریک کی بنیاد نظریے پر ہوتی ہے، تو نظریہ توحید بیان کیا گیا ہے مکہ کی آیات میں زیادہ تر، اور وہاں کی مشکلات کے لیے مسلمانوں کو استقامت کا حکم دیا گیا اور تسلی دی گئی ہے، گزشتہ اقوام کے حالات بیان کیے گئے تاکہ مسلمانوں کو تسلی ہو کہ اللہ ان کی مدد کرے گا جیسے گزشتہ قوموں کی مدد کی تھی۔ مدینہ میں اجتماعی معاملات کا سامنا ہے، جنگوں کا سامنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی آیات بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ جو اب اس تحریک کا نیا موڑ آیا ہے اور اس نے اب ایک نئے انداز سے اٹھان لی ہے، اب اس کی تقویت میں سب مسلمانوں کو شریک ہونے کا حکم دیا گیا، منافقین سے خبردار کیا گیا، منافقین کی حرکتوں سے، ان کے انداز سے، ان کی چالوں سے خبردار کیا گیا، ان کے پروپیگنڈے سے ہوشیار رہنے کا کہا گیا۔ تو یہ اجتماعی معاملات ہیں۔ یہ جو آیات ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالی جب پکارے اور رسول اللہ جب پکارے تو مسلمانوں کو کیا رسپانس دینا چاہیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان آیات کو، قرآن کی آیات کو پڑھتے وقت یا سنتے وقت صرف ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ گزشتہ زمانے کی آیات ہے، بلکہ اپنے معاشرے اور اپنے ماحول کو دیکھتے ہوئے ان آیات کے پیغام کو سمجھنا چاہیے کہ یہ آیات آج ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کی گئی، امام فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، کہ اگر ایسا ہوتا کہ قرآن کریم کی آیات جو کسی شخص کے بارے میں نازل ہوئی تھی یا کسی گروہ کے بارے میں، کسی قوم کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اس شخص کے مر جانے سے، دنیا سے چلے جانے سے، یا اس قوم اور اس گروہ کے دنیا سے چلے جانے سے جس کے بارے میں آیات نازل ہوئی تھی، اگر ان کے دنیا سے چلے جانے سے آیات قرآن ختم ہو جاتی، کیونکہ وہ بندہ ہی مر گیا جس کے بارے میں آیت آئی تھی، کیونکہ وہ قوم ہی گزر گئی کہ جس کے بارے میں آیات آئی تھی، تو امام فرماتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو سارا کا سارا قرآن ختم ہو گیا ہوتا، یعنی اس زمانے کے لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر مذمت کی آیات آئی ہے بنی اسرائیل کے بارے میں تو کیا ہوتا، تو بنی اسرائیل کے بارے میں، اگر کافروں کو برا بھلا کیا کہا گیا ہے تو وہ کافر تو مر گئے ان کے بارے میں، اگر منافقوں کو کچھ کہا گیا ہے تو منافق مر گئے۔ امام فرماتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو قرآن کا اب کے زمانے کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ فرمایا بلکہ قرآن کی آیات تا قیامت اسی طرح روشنی کرتی رہے گی اور ہدایت دیتی رہے گی اور راستہ دکھاتی رہے گی جس طرح سورج اور چاند روشنی کرتے ہیں اور راستہ دکھاتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں دیکھا جائے گا مخصوص نہیں کیا جائے گا کہ یہ تو مکہ میں نازل ہوئی تھی اور مکے والوں کی مذمت کی گئی، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ والی آیات مدینے میں نازل ہوئی تھی اور مدینے میں کس نے کیا حرکت کی تھی تو یہ آیات اتری تھی، یا مکے میں کسی نے اچھا کام کیا تھا تو اس کی تعریف میں آیات اتری تھی، یا مدینے میں کسی نے اچھا کام کیا تھا تو اس کی تعریف میں آیات اتری تھی، اس سے مخصوص نہیں کیا جائے گا آیات، بلکہ یہ دیکھا جائے گا، توجہ کیجیے، کہ وہ کون سا کام تھا جس کام کی وجہ سے مذمت کی گئی کسی فرد کی یا گروہ کی، وہ کون سا کام تھا جس کی وجہ سے تعریف کی گئی کسی فرد کی یا کسی قوم کی، اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ آج بطور فرد میں اور بطور اجتماع میری قوم، میرا گروہ اس آیت کی زد میں آتے ہیں یا آیت کی زد میں نہیں آتے، وہ کام کہ جو کچھ لوگوں نے کیا اور اللہ نے ان کی مذمت کی اور اللہ نے ان کو دھمکی دی جہنم کی، کہیں وہ مزاج اور وہ کام میرے اندر یا ہمارے اندر موجود تو نہیں؟ یہ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ ہے، ائمہ نے بتایا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اگر قرآن میں کسی کام کی تعریف کی گئی ہے وہ میرے اندر ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو مجھے اپنے اندر وہ پیدا کرنا، تب میں اللہ کے نبی کی اس تحریک کا حصہ بنوں گا آج کے زمانے میں، اور تا قیامت یہی فارمولا اپلائی ہوگا ہر قرآن مجید پڑھنے والے کے بارے میں۔ یہ سمجھنے کا کسی کو حق نہیں ہے کہ کیونکہ میں پیدائشی مسلمان ہوں، کیونکہ میں پیدائشی شیعہ ہوں، بس یہ کافی ہے۔ جو اس طرح سمجھتا ہے دین کو، اس کو بہت غلط بتایا گیا ہے دین۔ اگر صرف یہ کافی ہو کہ کوئی شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اوور آل ہم امت کی بات کریں، بریلوی کے گھر میں پیدا ہوا، دیوبندی کے گھر میں پیدا ہوا، اہل حدیث کے گھر میں پیدا ہوا، یہودی کے گھر میں پیدا ہوا، ہندو کے گھر میں پیدا ہوا، اس گھر میں پیدا ہونے میں آیا اس کا اپنا کوئی کمال ہے، اختیار ہے، یا اللہ نے یہ تقسیم کی ہے؟ اللہ نے یہ تقسیم کی ہے، لہذا اللہ کسی سے یہ سوال نہیں کرے گا قیامت کے دن تو ہندو کے گھر کیوں پیدا ہوا، اور نہ اس بات پہ کوئی تعریف کرے گا کہ کیونکہ تو شیعہ کے گھر پیدا ہوا، کیونکہ تو مثلا بریلوی کے گھر پیدا ہوا، تیری کیا بات ہے، تیرے بارے میں میرے فیصلے کے معیار الگ ہوں گے اور جو یہودی کے گھر پیدا ہوا اس کے فیصلے کے اس کے بارے میں فیصلے کے معیار الگ ہوں۔ کسی کو اللہ نے حق نہیں دیا، آپ قرآن کو پڑھیں، کسی قوم کو یہ حق نہیں دیا کہ تم اس لیے کہ خاص قوم کے فرد ہو اپنے آپ کو بہتر سمجھو دوسروں سے، بلکہ اللہ نے سب سے زیادہ قرآن میں اس قوم کی مذمت کی ہے کہ جو اپنے آپ کو باقی انسانوں سے برتر سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کی خاص قوم، بنی اسرائیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ان سے کہتے ہیں کہ کہاں سے کہتے ہو، کہاں سے کہتے ہو کہ تمہارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، کہاں سے تم نے یہ عقیدہ لیا ہے کہ اگر تم جہنم میں گئے بھی تو حتماً واپس جنت میں آ جاؤ گے، کہاں سے لیا؟ کیونکہ یہ عقیدے اگر آپ غور کریں، سنی سنائی باتوں کو سائڈ پہ کر کے، اس قسم کے عقائد انسان کو عمل کے اور اللہ کی اطاعت کے میدان میں سست کر دیتے. یہ بالکل ایسا ہی ہے. مثال دوں آپ کی خدمت میں کہ کسی سے کہا جائے آپ کو ہم نے نوکری پر رکھ لیا ہے, آپ کام کرو یا کام نہ کرو دفتر میں آ کر, ٹائم پہ آؤ یا ٹائم پہ نہ آؤ, دفتر کے قواعد و ضوابط قانون کو فالو کرو یا فالو نہ کرو, تمہاری تنخواہ پکی ہے, کچھ نہیں کٹے گا اس سے. آپ ذرا بتائیے جو کمپنی اپنے ملازموں کو یہ کہہ رہی ہو کہ تنخواہ تمہیں ہر حال میں ملے گی, کام کرو یا نہ کرو, اچھا کرو ڈھیلا ڈالا کرو, ٹائم پہ آؤ ٹائم پہ نہ آؤ, دفتر کے اندر جو قواعد و ضوابط رکھے گئے ہیں اس کی پابندی کرو یا نہ کرو, تمہیں حتماً تنخواہ ملے گی اور سال کے اینڈ میں تمہیں بونس بھی ملے گا. اور اس کے مقابلے میں ایک دوسری کمپنی جو اسٹرکٹلی کہتی ہے کہ جو قواعد و ضوابط ہیں تمام ملازمین پر ان کی پابندی لازم ہے, اگر غیر حاضری کرو گے بغیر کسی صحیح سبب کے تنخواہ کاٹی جائے گی, ترقی روک دی جائے گی, قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرو گے کام کرنے میں سستی کرو گے, اور اگر ایک حد سے آگے بڑھو گے تمہیں نوکری سے نکال دیں گے. آپ کے خیال میں کون سی کمپنی کے ملازمین کام کو سنجیدگی سے کریں گے اور کون سے ملازمین اپنی سستی میں پڑے رہیں گے؟ واضح ہے کہ جو کمپنی اپنے ڈسپلن کی پابندی کا کہہ رہی ہے اور اس کے ملازمین کو پتہ ہے کہ کام نہیں کریں گے یا تنخواہ کٹ جائے گی یا بونس نہیں ملے گا یا ترقی نہیں ہوگی یا حتیٰ کہ نوکری سے نکلنے کا خطرہ بھی موجود ہوگا, اس کمپنی کے ملازمین کے اندر ریسپانسبلٹی کا عنصر زیادہ ہوگا. یہ زیادہ ہوشیار رہیں گے کہ ہم سے خلاف ورزی نہ ہو جائے, ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. قرآن مجید جو اسلام بیان کرتا ہے وہ یہ والا ہے. قرآن مجید جو اسلام بیان کرتا ہے وہ یہ والا اسلام ہے کہ اگر کام کرو گے بونس ملے گا, بہت زیادہ, اتنا کہ تمہارے تصور سے باہر ہے, لیکن اگر ذمہ داریاں ادا نہیں کرو گے ریجیکٹ کر دیے جاؤ. جتنی سستی کرو گے اتنا پیچھے ہو جاؤ گے, گر جاؤ گے نیچے, اور یہ بھی خطرہ ہے کہ نکال دیے جاؤ. قرآن کا اسلام یہ اسلام ہے. جو بھی قرآن کا مطالعہ کرتا ہے وہ اس کو فیل کر سکتا ہے, اس کو لمس کر سکتا ہے قرآن کا اسلام کیسا اسلام ہے, جیسے کہ ابھی میں آیات بیان کروں گا آپ کے سامنے. لیکن ہر دین کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس دین کا آغاز کرنے والے جب اس دنیا سے چلے جاتے تھے تو لوگ انہی کے نام پر ان کے لائے ہوئے دین میں تحریف کرتے تھے, تبدیلی کرتے تھے, نام انہی کا یوز کرتے تھے. لیکن ایک ایسا دین معاشرے میں عام کر دیتے تھے کہ جس کو ماننے والے اپنے آپ کو دینی طور پر ذمہ دار نہیں سمجھتے, بلکہ ایسا دین ان کو بتایا جاتا ہے جو ان کے اندر سستی اور کام چوری اور غیر ذمہ داری کا احساس پیدا کر دیتے, اور دین سے ان کا رشتہ کیا رہ جاتا ہے کہ کچھ خاص رسومات ادا کرتے ہیں اور اللہ سے طلبگار بن جاتے ہیں کہ اب تو نے ہمیں دینا ہی دینا, اور دین کو اپنی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور وہ جو اصل خالص دین تھا اس دین نے جو اہداف دیے تھے उस दीन ने जो जिंदगी के ऑब्जेक्टिव्स बताए थे कि तुम्हें क्या करना है इंफरादी तौर पर और सबने इकट्ठे होकर इज्तमाही तौर पर, तुमने किस रुख पर किस डायरेक्शन में मूव करना है, वो गुम हो जाता है। और दूसरा दीन से ताल्लुक क्या रह जाता है कि ये दीन आखिरत में हमें बख्शवाएगा, दुनिया में हमें हमारी मुरादें मिलेंगी और आखिरत में हमें बख्शिश मिलेगी। ये दीन के बारे में समझ होती है और ये चीज़ गुम हो जाती है कि ये दीन इस दुनिया में हमसे क्या तकाजा करता है। हमारे तकाजे रह जाते ज़्यादा हो जाते हैं दीन से, लेकिन दीन के तकाजों को भूल जाते हैं। कुरान मजीद का दीन और आम मुआशरे में फैला हुआ दीन, जो कुरान पढ़े आज कुरान पढ़े उसे पता चलेगा काफ़ी सारा फ़र्क है। तो अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को और बिलखसूस हम कहें मकतब अहले बैत के मानने वाले, अल्लाह तबारक व तआला एक लश्कर के तौर पे देखता है, अपनी फौज के तौर पे देखता है और फरमाता है कि अल्लाह ने दुनिया में जिसे सजा देनी है अल्लाह चाहता है तुम्हारे हाथों से दे, अल्लाह चाहता है तुम्हारा गलबा हो इस जमीन पर, क्योंकि तुम वो कौम हो जो अल्लाह के कानून को अल्लाह की जमीन पर नाफिज करने वाले। सुस्त लोग नहीं चाहिए, गैर जिम्मेदार लोग नहीं चाहिए, जिनकी अल्लाह के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है, अहद नहीं है, वो लोग अल्लाह को नहीं चाहिए, वो इस तहरीक में शामिल ही नहीं हो सकते, इसके काम ही नहीं आ सकते, बल्कि सुस्त लोग तो तहरीकों को ख़राब करते हैं। अब इस जो बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं उनको जहन में रखते हुए इन आयात को सुनिए सूरतुल अनफाल की, और आप देखिए लहजा कितना साफ है। और ये खिताब किन से हो रहा है? उन लोगों से खिताब हो रहा है कि जो रसूलुल्लाह पर ईमान ला चुके थे, रसूलुल्लाह के इर्द गिर्द मौजूद थे, रसूलुल्लाह के सहाबा कहलाते। सूरतुल अनफाल आयत नंबर 20। या अय्युहल्लज़ीन आमन, ए ईमान वालों, अतीउल्लाह व रसूलहू, इताअत करो, फरमाबरदारी करो, जो हुक्म दिया जाए उसको बजा लाओ। किस किस की? अल्लाह की और उसके रसूल की। चूँकि अल्लाह का नुमाइंदा ज़मीन पर उस वक़्त कौन है? अल्लाह का रसूल। अगर अल्लाह का नुमाइंदा ना हो मरकजियत ख़त्म हो जाएगी, जिसका जिसको दिल करेगा लीडर बना लेगा अपना, मुझे ये पसंद है किसी वजह से, इसकी आवाज़ अच्छी है, इसकी तकरीर अच्छी है, ये कपड़े अच्छे पहनता है, ये नमाज अच्छी पढ़ता है, ये रोज़े ज़्यादा रखता है, अपने अपने मियार पर। आज शिया कौम का मसला क्या है पाकिस्तान में? पूरी उम्मत का मसला है, लेकिन हम अभी शिया कौम की बात करते हैं। शिया कौम की अपने हकूक के लिए आवाज़ ज़ोरदार क्यों नहीं? ऐसी ज़ोरदार के हुक्मरानों को पता हो अगर ये आवाज़ उठाएंगे तो अपना हक लिए बगैर ये नहीं बैठेंगे, और ये इतने ताकतवर हैं कि हमें इनको हक देना पड़ेगा। क्यों नहीं है? चूँकि इस्लाम के दीन इस्लाम के एक बुनियादी उसूल को हमने गवा दिया, और वो क्या है? हमारे पास एक मरकज़ी निज़ाम, मसलन मरकज़ी, कि जिसकी तरफ सबका रुजू हो कि ये मरकज़ है, ये लीडरशिप है, वो मौजूद नहीं। जो भी उसके असबाब हैं, सबब जो भी हो, जब वो चीज़ नहीं होगी उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने फ فرمایا کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو جو میرا نمائندہ ہے. اور ظاہر ہے کہ جب اللہ کا رسول دنیا سے چلا جائے گا دین ختم ہو جائے گا, دین کے تقاضے ختم ہو جائیں گے, ہرگز نہیں. یہ دین قیامت تک کے لیے, اس دین کا میسج, اس کی کتاب, اس کے احکام قیامت تک کے لیے. تو جب دین میں ختم نہیں ہونا تو دین کے احکام بھی اسی طرح رہیں گے, اور جب دین کے احکام اسی طرح رہیں گے تو جس طرح ایک مرکز کی ضرورت تھی رسول اللہ کے زمانے میں, وہ رسول اللہ تھے, اسی طرح ایک مرکز کی ضرورت رہے گی کہ جس کو سب فالو کریں گے, اور یہی اس کی طاقت ہوگی کہ سب کی آواز ایک آواز ہے, ان کو لیڈر چاہیے. اور مکتب اہل بیت اس لیڈرشپ کا نام امام رکھتا ہے کہ امام کو فالو کیا جائے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے اللہ کے نبی کے جانے کے بعد اپنے اپنے زمانے میں امام معمولاً تنہائی کا شکار. جب لوگوں نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا تو نتیجہ کیا نکلا, وہ جگہ جہاں پر ان کو بیٹھنا چاہیے تھا اور ملت کی باغ دوڑ, امت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں رکھنی چاہیے تھی, اور تاکہ اسی بالکل ایگزیکٹ اسی ڈائریکشن میں لے کے چلتے جس ڈائریکشن میں رسول اللہ لے کر چل رہے تھے تو اور منظر ہوتا. لیکن جب لوگوں نے, امت نے اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کی اور ان کو تنہا کر دیا تو پھر ڈاؤن فال شروع ہوا, اور وہ ڈاؤن فال ہوتے 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 آج اس جگہ پر پہنچا ہے کہ مسلمان کا خون دنیا میں سب سے سستا ہے. مسلمان کا خون دنیا میں سب سے سستا ہے, فلسطین میں سستا ہے, یمن میں سستا ہے, کشمیر میں سستا ہے, میانمار میں سستا ہے, ہر جگہ مسلمان کا خون سستا ہے. جبکہ اللہ کہتا ہے جتنا مجھے مومن پیارا ہے, جتنا مومن قیمتی ہے میرے لیے, کوئی قیمتی نہیں, کیونکہ مومن میرا ہے, میرا نمائندہ ہے, میری کمٹمنٹ میرے احکام کو لے کر آگے بڑھتا ہے. اگر ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو امت کا حال ہونا چاہیے تھا وہ امت کا حال نہیں. کیوں نہیں ہے؟ ایک لیڈرشپ. اچھا, اللہ کے رسول کے بعد کون لیڈر ہوگا؟ مکتب اہل بیت نے بتایا امام. البتہ یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بغیر ایک سینٹرل سسٹم کے کوئی نظام نہیں چل سکتا, کوئی قوم نہیں چل سکتا. اور جب بھی اختلاف ہوتے ہیں, ایک ادھر سے کھڑا ہو جاتا ہے, ایک ادھر سے کھڑا ہو جاتا ہے, وہ قوم کی طاقت تقسیم ہو جاتی ہے. اور یہ کام, یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے, شاید بعض لوگوں کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہو. یہ کام, یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے, اتنی بنیادی ہے, اتنی کروشل ہے, قوم کا اکٹھا رہنا, کہ 25 سال امیر المؤمنین صبر کرتے ہیں. کس لیے صبر کرتے ہیں؟ کہ امت نہ ٹوٹے. مدینہ کے اندر جو اسلام کا مرکز ہے, کوئی فتنہ نہ ہو, کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. ورنہ دنیا کا کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا علی میں شجاعت کم تھی. علی کی شجاعت رسول اللہ کے جانے کے بعد کم پڑ گئی تھی, اس لیے کچھ نہیں کیا. کیوں نہیں کھڑے ہوئے ہاتھ میں تلوار لے کر؟ اس لیے نہیں کھڑے ہوئے کہ اگر اس وقت مدینہ کے اندر فتنہ ہو جاتا تو اسلام پر وہ ضرب لگتی دشمنان دین کے ہاتھ سے کہ جس کا شاید جبران کرنا پھر ممکن نہ ہوتا. لہذا 25 سال علی علیہ السلام صبر سے گزارتے ہیں، اور جس حد تک ان کے لیے ممکن ہے اسی نظام کو مشورے بھی دیتے ہیں اور اس کو کمزور ہونے سے بچاتے ہیں، تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے. آج ہم دیکھیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ سبب جو بھی ہو، اور نہ یہاں میری کوئی مراد ہے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے کون کچھ نہیں، صرف میں یہ احساس، اس احساس کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں آپ کی، کہ جب تک لیڈرشپ نہیں ہوگی، ایک مرکز نہیں ہوگا، چاہے وہ ایک شخص کی شکل میں ہو اور چاہے وہ مثلا ایک کاؤنسل بنا لے، لیکن قوم کی نظریں ایک جگہ پر ہوں کہ وہاں سے جو پالیسی آئے گی ہم سب نے فالو کرنا. جب تک ایسا نہیں ہوتا تب تک اس کمزوری کو کوئی طاقت میں نہیں بدل سکتا. اور ہمیں تو ایک بہانہ بھی ملا ہوا، اور وہ کیا ہے کہ جو کچھ کرنا امام زمانہ نے کرنا ہے ہم نے تو کچھ نہیں کرنا، اور کچھ لوگ اس کا پرچار کرتے ہیں قوم کے اندر سستی کے جراثیم اور گہرے کرنے کے لیے. کہتے ہیں کہ تم پر کوئی بھی ظلم کرے تم نے کچھ نہیں کرنا، تم نے جا کے گھر میں دعا پڑھ لی، تمہارے حقوق پہ ڈاکہ ڈال لے تم نے نہیں بولنا، تم نے چپ کر کے دعائیں کرنی، وظیفے کرنی. امام آئیں گے، ایسی سست قوم کے لیے امام آئیں گے جس کو عادت ہی نہیں ہے میدان میں نکلنے کی، جس کو گھر میں بیٹھ کے عبادت کی عادت پکی ہو گئی ہو، امام آئیں گے نکالیں گے، اس کا مزاج ہی نہیں ہے، وہ تو زیادہ دھوپ برداشت نہیں کر سکتا، زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا. ابھی امام کے آنے کی دعائیں مانگ رہا ہے، بعد میں گھر میں بیٹھ کے امام کی فتح کی دعا مانگے گا، کرے گا کچھ نہیں، کرے گا وہی جس کو کرنے کی عادت ہے، اپنے آپ کو عادت ڈالی جس نے. توجہ فرمائیے، میں نے عرض کیا اللہ کا نمائندہ زمین پہ کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے. اللہ کے رسول جب دنیا سے جائیں گے امام ہوں گے. امام اگر نظروں کے سامنے موجود نہ ہو، یعنی حاضر اور قوم کو امت کو لیڈ نہ کر رہا ہو، تو تب کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ تب آپ نے کچھ نہیں کرنا، چھوڑ دو دنیا، دوسرے قبضہ کر لیں، وہ ظلم کریں، وہ بدماشیاں کریں، وہ آپ لوگوں کو اٹھا لیں، جو مرضی کر لیں، آپ نے صرف دعائیں مانگی. جن کو میدان میں نکلنا نہیں آتا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، شہید مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں انہوں نے ایک مثال بیان کی ہے، صلوات پڑھے محمد والے محمد، انہوں نے کہا کہ ایک شہر میں ایک بہت بڑا عابد رہتا تھا، عبادت گزار، کوئی روزہ نہیں چھوڑتا، کوئی نماز نہیں چھوڑتا، مستحبات کرتا ہے، تاکیبات کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، بہت مقدس. تو کافی عرصہ اس کا گزر گیا تو اس کو ایک خیال آیا کہ یار میں نے جہاد تو کیا ہی کبھی نہیں، اللہ نے قرآن میں جہاد جہاد کہا ہوا ہے، میں جہاد تو میں نے کیا ہی کوئی نہیں. تو اس نے، وہ جو سپاہی تھے اور جو جا کے لڑا کرتے تھے جب کوئی تھریٹ ہوتی تھی، جب کوئی حملہ ہوتا تھا، ان سے اس نے ریکویسٹ کی کہ اب جب دشمن حملہ کرنے کے لیے آئے، کوئی شہر کو خطرہ ہو، مسلمین کو خطرہ ہو، تو تم نے مجھے بھی بتانا ہے اور میں بھی جہاد پہ تمہارے ساتھ جاؤں گا، تاکہ یہ سعادت بھی، یہ ثواب بھی اپنے کھاتے میں لکھوا لو. ان سب نے کہا، ظاہر ہے بڑا نمازی، پرہیزگار، اتنا مقدس، تو سب نے کہا کہ یہ تو ہماری سعادت ہوگی آپ ہمارے ساتھ جائیں گے. تو جیسے ہی کوئی آئے گا دشمن کا لڑنے کا موقع آئے گا، ہم آپ کو بتا دیں. تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جناب پتہ چلا ایک دن کے دشمن جو ہے وہ حملے کے لیے آ رہے شہر. تو وہ جو سپاہی تھے اب ان کو تو عادت تھی, وہ تو یوں یوں تیار ہو گئے. اس کے پاس بھی انہوں نے پیغام بھجوایا کہ جناب فوری آ جائیں, دشمن قریب آ گیا اور فوری اس کے ساتھ جہاد کرنا. اس نے کہا اچھا اتنا بڑا موقع آ گیا, تم چلو میں آ رہا ہوں. اس کے بعد اس نے پہلے کہا میں غسل مستحب کروں, غسل کیا, پھر دعائیں شعائیں مانگی, یا اللہ فتح فرما, اور اپنے وظیفے کرتا رہا. جب نکلا تو پتہ چلا وہ واپس آ گیا, جنگ ختم ہو گئی ہے, وہ لڑ کے کچھ کو مار کے کچھ شہید ہو گئے, واپس آ گئے, اور یہ اب جہاد کے لیے تیار ہو کے ابھی نکل رہے ہیں. اس نے کہا کہ تم تو واپس آ گئے ہو, جہاد ختم ہو گیا. انہوں نے کہا جہاد تو فوری کرنا ہوتا, جہاد کے وقت یہ کام تو نہیں کرنے ہوتے جو آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے. تو اس نے کہا کہ افسوس صد افسوس, اتنی بڑی سعادت ہاتھ سے نکل گئی. تو ان مجاہدین نے کہا اس کو کہ تم ایسا کرو, ہم ایک قیدی پکڑ کے لائے, اس نے کئی مسلمانوں کو قتل کیا اور ہم نے اس کو گرفتار کر لیا, اس کو قیدی بنا لیے, آپ ایسا کریں کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے, آپ اپنے دست مبارک سے اس کی گردن کاٹ دیں تاکہ آپ کو ایک دشمن خدا کو قتل کرنے کا اجر اور ثواب مل جائے. اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو انہوں نے وہ بندہ, وہ قاتل, وہ کافر اس کے حوالے کیا اور دے کے چلے گئے, اپنی باتوں میں لگ گئے. کافی دیر ہو گئی یہ واپس نہیں آیا, مثلا جہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے یہ نکلا نہیں وہاں سے. تو ان کو تشویش ہوئی کہ قبلہ صاحب آئے نہیں ہیں ابھی تک اس کو مار کے. تو یہ گئے دوبارہ اس جگہ پہ, کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہاتھ پاؤں جس کے بندھے ہوئے وہ اوپر چڑھا ہوا ہے اور قبلہ صاحب نیچے ہیں, بندھے ہاتھوں سے اوپر چڑھا ہوا گرا کے. انہوں نے اس کو اوپر سے اتارا اور اس کا سر قلم کیا, جو گرا ہوا تھا نیچے وہ مقدس, اس کی سانس آنی شروع ہوئی. اس کو انہوں نے پانی شانی پلایا اور جب اس کے سانس ٹھیک ہوا تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا, ہم تو دیکھ گئے تھے کہ آپ کو تلوار بھی دے گئے تھے, اس کو مارنا ہے آپ نے. اس نے کہا کہ میں اس کو مارنے کے لیے بھی بسم اللہ وغیرہ پڑھ رہا تھا, اچانک اس نے زور سے کیا ہوں, میں ڈر کے گر گیا, یہ میرے اوپر چڑھ گیا. جس کو عادت ہی نہیں ہوتی میدان میں نکلنے کی وہ ایک گھوڑ سے گر جاتا ہے. شکر ہے تم آ گئے ہو, نہیں تو اس نے مجھے شہید کر دینا تھا, بندے ہاتھوں سے مجھے شہید کر دینا. جس قوم کو ٹھنڈے ٹیکے لگا لگا کے صرف یہ بتایا جائے کہ تم نے میدان عمل میں نہیں نکلنا, اب یہ دعا پڑھو, اب یہ کالا بکرا کر کے فلان کر دو, اب پیلا بکرا کر کے ادھر دے دو, اب اورنج بکرا کر کے ادھر دے دو, اس قسم کی جن کو لغویات میں ڈال دیا جائے اور عمل کے میدان کی ان کو تربیت نہ دی جائے, وہ قوم کچھ نہیں کر سکتی. اور تسلی رکھ کے کام چوروں کے لیے امام آئیں گے بھی نہیں, چونکہ اللہ پہلے 11 اماموں کے ساتھ کام چوروں نے کیا سلوک کیا دیکھ چکا ہے. غیر ذمہ دار نان کمیٹڈ لوگ, اس بات کا بہت شوق ہے امام ہاتھ آگے کرے, ہم امام کا ہاتھ کا بوسہ لیں, ایک پیالے میں پانی پی کے باقی ہمیں دے دیں, ہم جا کے گھر بچوں کو پلائیں, گھر میں برکت کے لیے چھڑکاؤ کر دیں, اس کے لیے بہت شوقین ہے. لیکن امام کے ساتھ جانے کے وقت کوئی تعویل کر لے, تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ پہلے 11 کے ساتھ کیا ہوا ہے. جب تک اس مزاج کے لوگ پیدا نہیں ہوں گے جن کو جب پکارا جائے تو نکل آئے میدان میں, اللہ کیوں بھیجے, کس کے لیے بھیجے؟ وہ دیکھ رہے کہ یہ تو سارا مجھ پہ ڈالتے ہیں بجائے خود کام کرنے کے, کہتے ہیں اللہ کرے. یہ تو بنی اسرائیل یہودیوں والی فکر ہے, موسیٰ تو اور تیرا اللہ جا کے لڑو, ہم یہاں پہ بیٹھے ہوں. ان کے اندر جذبہ ہی نہیں ہے, ان کے اندر ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے. سورۃ الانفال آیت نمبر 20، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور ہرگز پشت نہ کرنا رسول کی طرف جبکہ تم سن رہے ہو کہ تمہیں پکار رہے اور کہہ رہے یہ کام کرنا ہے. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا تھا ہم نے سن لیا جبکہ نہیں سنتے. یہ کون ہے؟ سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، ان کی طرح نہ ہونا. کیوں؟ تمہیں بتایا جائے کہ اللہ کی نظروں میں وہ لوگ کہ جو اللہ اور رسول کے حکم پر عمل نہیں کرتے جبکہ کلمے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، لیکن جب خدا کا رسول پکارے نہیں آتے، جان کے ڈر سے بھاگ جاتے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں سب سے بدترین وہ ہیں کہ جو عقل استعمال نہیں کرتے اور گونگے اور بہروں کی طرح جب کچھ کہا جائے تو گویا گونگے بہرے بن جاتے ہیں اور کام نہیں کرتے. وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے آج کی اس بات کو تمام، انشاءاللہ میں کل مکمل کروں گا ان آیات کو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. کل جو تجویز دی تھی میں نے آپ کو، اس کے حوالے سے ایک آدھا نقطہ عرض کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پر مومنین نے اور بتایا گیا کہ خواہران نے، خواتین نے بہت اس کو ویلکم کیا کہ جو میں نے کتب تجویز کی تھی. تو پہلی کتاب جو ہے وہ ایمان، یہاں پر جو برادران موجود ہیں انہوں نے کتابیں منگوائی ہیں، تو وہ کتابیں جنہوں نے شرکت کرنی ہے اس میں، ہماری تو خواہش ہوگی سب شرکت کریں اور ذرا دین کے بارے میں صرف سنی سنائی پہ چلنے کی جگہ کچھ پڑھنے کی بھی انشاءاللہ عادت اور مزاج بنائیں، تو اس کتاب کو پڑھنے شروع کریں گے. اور انشاءاللہ اللہ نے مجھے توفیق دی، نیکسٹ منتھ شوال کے اینڈ میں جب آؤں گا تو پھر یہاں پر مزید پروگرام ایک آدھا لیکچر اور رکھ لیں گے، اور اس سے اگلے مہینے جب تک کہ یہ کتاب مکمل ہو جائے گی تو جنہوں نے پڑھی ہوگی پھر انشاءاللہ ان کا امتحان لیا جائے گا، کیا انعام دیے جائیں گے اور یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آپ کو برادران بتا دیں گے. ہم نے پچھلے سال جب لاک ڈاؤن تھا، مکمل لاک ڈاؤن تھا ماہ مبارک رمضان میں، تو ان دنوں میں اسی کتاب ایمان پر لیکچرز دیے تھے، یعنی کتاب کو دیکھ کر، پڑھ کر اور اس کی وضاحت بیان کی تھی. تو اس سے اگر استفادہ کرنا چاہیں آپ کو بہت زیادہ تقویت ہوگی، بہت ساری انشاءاللہ مزید معلومات، قرآنی معلومات ملیں گی. تو آپ، ایک ہمارا ہے یوٹیوب پہ چینل ہے، وہ ہم بتا دیں گے، تو وہ 42 لیکچرز ہیں، 42 لیکچر ہیں، ایمان کی کتاب مکمل ہے ان لیکچرز میں. تو ٹائم آپ کے پاس کافی ہے، آپ چاہیں ہم اس کا لنک دے دیں گے یہاں پر، تو وہ اس کتاب کو آپ پڑھیں بھی اور ان اگر لیکچرز کو سنیں گے تو انشاءاللہ استفادہ اور بہتر طریقے سے اور وضاحت اور بہتر طریقے سے ہو جائے گی. اور انشاءاللہ اگلے مہینے جب آنے کا موقع ملا یہاں پر شوال کے اینڈ میں تو ہم درس بھی رکھ لیں گے. آپ کے کوئی سوال جواب ہوئے، بلکہ ہم چاہیں گے کہ سیشن ہی سوال و جواب کا ہو، اس کتاب کو پڑھ کر جو سوال آپ کے ذہن میں آئے ہوں پہلے سے جمع کرا دیں اور اس کے بعد ہم اسی پر یہاں پر ڈسکشن کر لیں گے، سوالوں کے جواب دے دیں گے. اور اس وقت تک یہ بھی انشاءاللہ فائنلائز ہو چکا ہوگا کہ کیا انعامات ہوں گے اور کتنے افراد کو دیے جائیں گے، کیا طریقہ کار ہوگا امتحان کا، وہ بھی بتا دیا جائے گا. اور اس سے نیکسٹ منتھ جو ہے وہ تاریخ جو آپ لوگوں نے طے کی اس کے مطابق امتحان رکھ لیا جائے گا اور پھر وہ اس کتاب ایمان کا امتحان لیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین کے بارے میں اپنے اس اسلام عزیز اور مکتب اہل بیت کے جو اصل اسلام ہے اس کے بارے میں سنجیدہ رویہ اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. قرآن کو خود پڑھیں، فرامین محمد و آل محمد کو خود پڑھیں، تاکہ سنی سنائی سے ہٹ کر، کیونکہ سنی سنائی سے اہل بیت نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ کہا ہے کہ سنی سنائی پر دین کی بنیاد رکھنے والے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کب دین کے اندر ہے اور کب دین سے باہر نکل جائے، چونکہ وہ خود تشخیص نہیں دے سکتا. تو انشاءاللہ خدا نے چاہا تو آپ سب بھرپور انداز میں اس میں شرکت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ماہ مبارک رمضان کو، اس ماہ مبارک رمضان کو ہماری زندگیوں کا بہترین ماہ مبارک رمضان قرار دے، بہترین اعمال کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں اے پروردگار قبول فرما. پروردگار جو مومنین بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور جو ہمارے عزیز رشتہ دار علماء دنیا سے جا چکے ہیں پروردگار سب پر اپنی رحمت نازل فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.